بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ما قبل کی آیات میں توحید اور ساتھ ساتھ پھر رسالت کا تذکرہ آیا. اصل جو عنوان چل رہا ہے وہ توحید کا ہے اور ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے. اسی مناسبت سے یہاں اب بیان کیا جا رہا ہے کہ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ایک ہی ہے جو قادر مطلق ہے، وہ ایک ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، وہ ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. یہ بت وغیرہ کیا کر رہے ہیں، دوسری مورتیاں کیا کر رہی ہیں؟ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کی ذات ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں جب چلتی ہیں فتصیر سحابا، وہ بادلوں کو بھی لاتی ہیں. تصیر جیسے دھکا دینا، لانا، اٹھانا. فتصیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور دھکا دے کر لاتی ہیں. پھر وہ کہاں لے جاتی ہیں ہوائیں؟ فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو لے جاتے ہیں ایسی زمین اور ایسے علاقے تک جو نیچے سے خشک ہو چکا ہے، جو زمین خشک ہو چکی ہے، جس کو ارض میت کہہ سکتے ہیں، مردہ زمین ہے. فاحیینا بہ الارض بعد موتیہا، اور اس مردہ زمین میں، وہ زمین جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے، جو پیداوار کے لحاظ سے مردہ ہے، کوئی حرکت نظر نہیں آتی، بنجر زمین ہے، پانی برستا ہے. عرب کے علاقے ہم دیکھ لیں جہاں اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئی پیداوار کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہاں پر اب بارشوں کی کثرت ہوئی تو وہاں کے پہاڑ سرسبز لگنے لگے. عجیب، جب بارشوں کا موسم وہاں ہوتا ہے تو اور زیادہ سرسبز علاقہ لگتا ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی صحرا ہے جو اب سے پہلے بالکل بنجر، پہاڑ اور ریت، یہ سب چیزیں نظر آتی تھیں، اب وہاں سرسبز گھاس نظر آتی ہے. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ عرب کا علاقہ وہ سرسبز زمینیں اور وہاں کے بہتا ہوا پانی اور نہریں وہاں عام ہو جائیں گی، اور وہی نظر آتا ہے، اس کے آثار نظر آتے ہیں. اب پانی برستا ہے، فسخناہ الی بلد میت، ان بادلوں کو ہم لے جاتے ہیں ایسی زمین تک، ایسے شہر تک، ایسے علاقے تک جو مردہ ہے. فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر وہاں کی زمین کو اس کی موت کے بعد ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس زمین میں حیات آ جاتی ہے. کیسے؟ وہاں پیداوار اگنی شروع ہو جاتی ہے. اب علاقہ بنجر تھا، سرسبز ہو گیا. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ پانی اوپر سے آیا، زمین اس میں کوئی آثار نہیں تھے کہ وہاں کوئی پیداوار ہوگی، وہ علاقہ سرسبز ہو گیا، گویا کہ ایک مردہ زمین زندہ ہو گئی. عام اردو کے انسانوں کے بول چال میں بھی اس کو کہتے ہیں مردہ زمین زندہ ہو گئی. تو اسی طرح سمجھو کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر وہ کیوں قادر نہیں ہوگا؟ کیا مشکل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ کذالک النشور، تو فرمایا کہ اسی طرح انسانوں کا بھی دوبارہ زندہ ہونا اور جی اٹھنا ہوگا. اصل تو بات کس کی چل رہی تھی؟ توحید کی، اللہ کی قدرت کی. لیکن جب توحید کی اور اللہ کی قدرت کی بات آئی تو پھر اخیر میں تذکرہ آ گیا کذالک النشور، کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے جو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور ایسا قادر مطلق ہے جو انسانوں کے مرنے کے بعد قبر میں جا کر ختم ہونے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. قدرت تو بتا دی گئی، لیکن جب یہ عنوان آ گیا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو کچھ آخرت کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں. اصل بات جو چل رہی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کو ماقبل سے جو اس کے جوڑ اور تعلق ہے وہ بھی سمجھنا ہے کہ اصل بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں. جب یہ بات ثابت ہو گئے تو اچھا دوبارہ زندہ ہونا پھر کیا ہوگا؟ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اب اس کے آیت کے جو معانی ہیں، ایک سے زیادہ معنی ہیں، ان تمام کو ہم سمجھتے ہیں. ہم اپنے کام کی چیزیں اس میں سے نکالتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کیا چیزیں کرنی ہیں، اپنی زندگی میں کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں، کن چیزوں کے بارے میں اپنی سوچ درست کرنی ہے، یہ چیزیں ہمیں اس میں سمجھنی ہیں. من کان یرید العزہ، ایک معنی یہ ہے کہ اس میں ہم آخرت کی عزت مراد لیں، چونکہ پیچھے بات چل رہی دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد عزت چاہتا ہو، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہو، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے کوئی شخص بچنا چاہتا ہو، جو کہ ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ چاہے، آخرت کے عذاب اور ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور وہاں کی عزت یعنی وہاں ذلت سے اپنے آپ کو بچانا وہ عزت کہ نجات پالے، جنت تک پہنچ جائے. تو جو شخص چاہتا ہو کہ آخرت میں اس کو عزت ملے اور رسوائی اور عذاب سے بچے، اور ہر شخص کو یہ چاہنا ضروری ہے، لازم ہے ہر شخص یہ چاہے کہ اس طرح ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو عزت ملے اور ذلت سے بچے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فللہ العزۃ جمیعا. یہ ایک عجیب انداز ہے کہ کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ تمہیں فلانی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے ہاں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو وہاں جاؤ وہاں مل جائے گی، کیسے ملے گی، طریقہ وغیرہ وہ بات کی بات، لیکن دیکھو جگہ تو بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت چاہتے ہو، فللہ العزت جمیعا، عزت پوری اللہ کے قبضے میں ہے، لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، اللہ کو راضی کرو، بس یہی طریقہ ہے. جو محنت کرو، جو کوششیں کر لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن آخرت کی عزت اگر چاہتے ہو تو اس کو اللہ کے سوا اور کسی سے حاصل نہیں کر سکتے. فللہ العزت جمیعا، قید لگا دی. کیسے حاصل کریں یا اللہ؟ آخرت کی عزت اللہ کے احکامات کو مانے. کوئی خاص کام کرنے کے ہیں یا اللہ؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہاں، کرنے کے کام یہ ہے کہ دیکھو انسان جو اچھے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے، اور ان اچھے کلمات میں تمام اذکار آ گئے، تلاوت آ گئی، سب کچھ آ گیا، اور کلمہ طیبہ بھی آ گیا. انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور تمام اذکار کلمہ طیبہ ہے، اچھی باتیں ہی ہیں. تو انسان جو اچھی بات منہ سے نکالتا ہے، وہ الیہ یصعد، یہ کلمات اللہ تک اوپر چڑھ کر جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قبول ہوتے ہیں. اوپر جانے کا مطلب قبولیت ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور انسان جو نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل اس کلمے کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے. اس کے جیسے میں نے بتایا کہ اس آیت میں کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہیں، ایک معنی اس کے یہ ہوں گے کہ انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ ہے، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ سب کلمہ طیبہ ہیں. لیکن کلمہ طیبہ میں قوت قبولیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان باقی فرائض، واجبات، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، اخلاق، یہ سب چیزوں پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جب انسان زبان سے اذکار بھی ادا کرتا ہے، اعمال صالحہ بدن سے کرتا ہے، جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ قبولیت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیک کلمات اللہ تک پہنچتے ہیں اور اس کو پہنچانے والی، اٹھانے والی چیز، لے جانے والی چیز نیک اعمال ہوتے ہیں۔ معنی واضح ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زبانی اذکار کے ساتھ ساتھ بدنی اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک معنی ہو گیا، ایک سبق ہمارے لیے ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کے معنی کلمہ طیبہ سے مراد ہم لے لیں کلمہ توحید، جو انسان اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ تو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونا، صرف مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے نا۔ پوری طرح نجات پانے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا اور صرف اسلام قبول کر لینا تو کافی نہیں ہے۔ اس کلمے میں کامل درجے کی قبولیت کب آئے گی؟ جب انسان ساتھ میں اعمال بھی کرے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ پہلے والے جو میں نے دونوں معنی بتائے ہیں، اگرچہ اس میں دیکھو کئی چیزیں ہیں، لیکن پہلے والے جو دو معنی میں نے بتائے ہیں، اس میں جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے خاص طور پہ آسان ہوگا سمجھنا۔ یرفعہ میں یرفع کا فاعل ہوگا العمل الصالح، اور ہو کی ضمیر ہوگی کلمہ طیبہ۔ اب تک جو میں نے دو معنی بتائے ہیں وہ اس اعتبار سے بتائے ہیں کہ نیک اعمال جو ہیں وہ کلمہ طیبہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ایک معنی ہو سکتے ہیں کہ کلمہ طیبہ نیک عمل کو اٹھاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش آتے ہیں، شریعت کے دوسرے احکام ہیں اس پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کو بلندی، ترقی اور اعلیٰ قبولیت دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ الکلم الطیب۔ الکلم الطیب، کلمہ طیبہ جو ہے، نیک اچھی باتیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار جو انسان کے ہوتے ہیں، وہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال میں قبولیت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، جس کا مطلب یہ ہوا، حاصل سب کا یہ نکلا کہ ہمیں نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اذکار کی بھی ضرورت ہے۔ ہوگا کیا کہ اذکار کی وجہ سے ہمارے اعمال صالحہ میں قوت پیدا ہوگی، اذکار جو ہیں وہ ہمارے اعمال صالحہ کو اٹھائیں گے، اس میں نورانیت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی۔ جو شخص کثرت ذکر اللہ کا عادی ہوتا ہے، جب وہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کی قبولیت کچھ اور مقام رکھتی ہے، اس کا مقام، نماز کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جو شخص ذکر اللہ نہیں کرتا، صرف وقت پہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بس بیکار فضولیات میں لگا رہا، اس کی نماز میں وہ قوت نہیں ہوگی۔ تو اعمال صالحہ کے ساتھ اذکار کی بھی ضرورت ہے، اور اذکار کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں چیزوں کو انسان لے کر چلتا رہے گا تو اعلیٰ درجے کی قبولیت حاصل ہو جائے گی۔ میں تفسیری باریکیوں میں نہیں گیا، ہمارے عملی لحاظ سے ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے بتا دی۔ تو اللہ کے یہاں آخرت کی عزت کوئی چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے جب کہے اچھی بات کہے، تسبیحات ہیں، کلمہ طیبہ ہے، یا کسی کی خیر خواہی کی بات ہے، کسی کو اچھی باتیں کہنا ہے، یہ سب کلمہ طیبہ میں آ گیا۔ اور ساتھ ساتھ صرف کہنا اور زبان چلانا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں گی، جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی، تو پھر اعلیٰ درجے کی قبولیت اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی اور آخرت کی عزت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ تو میں نے بتایا تھا الی کذالک النشور کے ساتھ تعلق اور جوڑ کے اعتبار سے کہ جی کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد کی عزت ان آخرت کی عزت. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کے الفاظ تو ہم جب پڑھتے ہیں تو عام الفاظ ہوتے ہیں، ہم اس کو خاص نہ کر دیں کہ اس سے صرف آخرت کی عزت مراد ہے. خاص نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک مفہوم کے لحاظ سے خاص بھی ہے، لیکن ہم اس کو خاص نہ کریں. الفاظ عام ہیں، اس کو عام رہنے دیں. دنیا میں بھی انسان عزت چاہتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے عزت حاصل کرنے کی. انسان دنیا میں عزت حاصل کرتا ہے دنیا کے ذریعے سے، تو پھر گرتا بھی ہے، یہ تو ایک قاعدہ ہے دنیا کا. من تکبر وضعه اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بڑائی اختیار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے بڑھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، عزت بڑھانے کے اس نے اسباب پیدا کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، مختلف چیزیں کر لیں، لیکن پھر دنیا کا اصول بھی تو ہے. یہ حدیث بھی کہتی ہے من تکبر وضعه اللہ، اور دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جب کوئی چیز دنیا کی جب کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو پھر نیچے بھی گرتی ہے. جب اپنی عزت بڑھانے کے لیے یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، شہرت کر لی اپنی، یہ کر لیا، اپنا وہ کر لیا، مال بڑھا لیا، تو پھر جتنا انسان بلندی پر جاتا ہے اتنا زور سے گرتا بھی ہے. دنیا کے حالات ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، جو جہاں ہوتا ہے عزت کے دنیاوی لحاظ سے عزت پر ہوتا ہے، اپنی عزت خود بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو بلندی پر جاتا ہے، لیکن اتنی ہی اونچائی سے پھر گرتا بھی ہے، اور جب انسان اونچائی سے گرتا ہے تو چوٹ بھی ایسی ہوتی ہے. لیکن جسے اللہ بڑھاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. پھر من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، اس لیے دنیا کی بھی عزت اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کو راضی کر لے. ہوگا کیا؟ سورہ مریم کے آخر میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے دل میں ہو، اس لیے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فطرت سلیمہ سے دور ہی نکل جاتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، ورنہ جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں. یہی شان انبیاء کی ہے، یہی شان اولیاء کی ہے. جو اللہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ ایسی مضبوط ہوتی ہے اسے کوئی اب نکال نہیں سکتا. ہاں، استثنائی واقعات پیش آتے رہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی ایسے تھے کہ ان کے خاص خاص قریب کے لوگ ہوتے تھے جو کبھی مخالف ہو جاتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ خاص خاص مخصوص واقعات وہ الگ بات ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھیں، اولیاء اللہ کی سیرت دیکھیں، تو بس یہی نظر آئے گا کہ واقعتاً جس کو اللہ بلند کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اگر لوگوں کے دلوں میں کسی کی عظمت اور محبت ڈالی گئی ہے تو پھر وہ مضبوط ہوتی ہے. جب انسان اپنی کوشش کر کے لوگوں کو اپنے تابع فرما بردار بناتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہی چیز وہ ختم ہو جاتی ہے اور معاملہ برعکس ہو جاتا ہے. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں کہ عجیب عجیب باتیں ہیں. وہ ایک حدیث ہے جس کا کئی بار شاید پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی واقع نہیں کرتا، کبھی یعنی کبھی نہیں ہوا کہ صدقے نے مال میں کمی کی ہو. وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معافی کے ذریعے سے نہیں بڑھاتے مگر اور عزت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ظاہراً اس وقت انسان ذرا دب رہا ہے لیکن آگے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے. ابھی نظر آ رہا ہے وہ نہ دیکھو، بعد کا دیکھو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جب بھی کوئی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. واقعی کہ اب اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو بات کریں گے، لیکن یہ مہینہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ واقعہ معراج پیش آیا. صرف میں اس مثال میں دے رہا ہوں، اس کی تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے. واقعہ معراج سے پہلے کیا ہوا تھا؟ واقعہ طائف، جب اللہ کی خاطر اتنا زیادہ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، پھر انتقام بھی نہیں لیا، کیسی عزت اللہ نے دی کہ اس جگہ تک لے گئے جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچا، وہ جبرائیل علیہ السلام نہیں پہنچے. واقعہ معراج اپنی جگہ، اس کا جو واقعہ ہے. تو خیر، من کان یرید العزہ فللہ العزت جميعا، جو عزت کا طالب ہو تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہر طرح کے عزت کا پورا اختیار اللہ کو ہے، پوری عزت اللہ کے قبضے میں ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات اللہ تک پہنچتے ہیں اور نیک اعمال اس کو اٹھاتے ہیں. اچھے کلمات اللہ تک پہنچتے ہیں اور نیک اعمال اس کو اٹھانے اور بڑھانے اور اوپر لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. ومکر اولئک هو یبور، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی تدبیر ناکام ہونے والی ہے. کرتے رہیں جو کرتے رہیں، اہل حق کے خلاف کوششیں کرتے رہیں، تدبیریں کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناکام ہوں گے. ومکر اولئک هو یبور، ان کی تدبیریں ناکام ہونے والی ہیں. یہ تو خیر، چونکہ دوبارہ زندہ ہونے کا جب تذکرہ آ ہی گیا تھا تو پھر آخرت کا کچھ تذکرہ بھی آ گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آخرت میں نجات پانے کا طریقہ کیا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب دوبارہ وہی کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت، تو اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. تو پہلے انسان کیسے پیدا کیا گیا تھا، اس کے متعلق تذکرہ ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ وہ قادر مطلق ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی ہماری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. انسان کی خلقت ہوتی ہے نطفے سے، اور نطفہ بنتا ہے کسی نہ کسی درجے میں جا کر اس کی اصل مٹی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، غذا بنتی ہے یا انسان سبزی کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے، اور گوشت جس کا بھی گوشت کھایا ہے اس نے گھاس کھائی ہوئی ہے، تو سب کا سب جا کر مٹی سے ہی اس کی اصل آ جاتی ہے. خیر، اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس مناسبت سے کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے نطفے کے ساتھ اس جگہ کی مٹی ملائی جاتی ہے جہاں اس کو دفن ہونا ہے. واللہ اعلم. واللہ خلقکم من تراب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے ہی بنایا تھا، پھر آدم علیہ السلام کی نسل بنائی، ثم من نطفتن، پھر نطفے سے تم لوگوں کو اور تمہیں اس کی نسل کو بنایا. ثم جعلکم ازواجن، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي، اور کسی عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، اور نہ کوئی عورت بچہ جنتی ہے. عورت کے بجائے انثیٰ کہہ لیں مادہ، اسے کہ عورت تو صرف انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو انثیٰ، انسان، جانور سب آ گئے. اور کسی مؤنس کو حمل نہیں ٹھہرتا، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے ہوتا ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور کسی عمر والے، زیادہ عمر والے شخص کو زیادہ عمر نہیں دی جاتی، کسی کی عمر میں کمی نہیں ہوتی، مگر سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. عمر میں زیادہ ہونا، کمی ہونا کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کی عمر کے مقابلے میں کسی کی 10 سال میں کوئی انتقال کر دے تو عام یہ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر یعنی بہت کم تھی، یعنی عام انسانوں کے مقابلے میں. کسی کی عمر 100 سے زیادہ ہو گئی، ہم کہتے ہیں اچھا اس کی عمر زیادہ ہوئی. تو جس زیادہ عمر والے شخص کو عمر دی جاتی ہے، جس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. مقصد بتانا کیا تھا، جیسے ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کی قدرت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ لائق عبادت کے صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. راضی کرنا ہے اللہ کو کرو، عزت حاصل کرنی اللہ سے کرو، نجات جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اللہ کو انسان راضی کرے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، کسی اور سے نہ مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کسی کو کم عمر کسی کو زیادہ عمر دے دی. آگے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے کا تذکرہ ہے، بس آج یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج چونکہ اسباق کا بھی مسئلہ تھا اور تفسیر کا بھی تھا، تو خیال یہ ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کریں اور ایک کو چھوڑیں. پھر یہ خیال ہوا کہ نہیں، انشاءاللہ دونوں ہی چیزیں ہو جائیں، اس لیے میں نے آپ سب سننے والوں کو زحمت دی کہ وقت بدل دیا تاکہ میرا وہ سبق جو پڑھانا تھا وہ بھی ہو جائے اور اس کی بھی چھٹی نہ ہو جائے. تو الحمدللہ دونوں کام ہو گئے، اگرچہ کچھ لوگوں کو اس میں وقت بدلنے کی وجہ سے مشکل ہوئی ہوگی، لیکن یہ چونکہ سال کا ہمارا اخیر چل رہا ہے تو اس میں اسباق وغیرہ کے لحاظ سے، یعنی رمضان سے پہلے رمضان تک کے یہ سلسلہ کچھ نہ کچھ اس طرح رہے گا کہ اسباق کا سلسلہ رہتا ہے، تو اس لیے بالکل چھوڑنے کی بجائے خیال یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ کر لیا جائے چاہے وقت بدلنا پڑے.